تو پہلے تو ان کی حالت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے، الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں یعنی سود لیتے دیتے ہیں، ان پر اللہ کی مہربانی نہیں ہوتی، اللہ ان سے خوش نہیں ہے، بلکہ ان کی حالت دنیا میں یا مرنے کے بعد جب قبر سے یہ اٹھیں گے اس وقت، یا پھر میدان محشر میں ان کی حالت کیا ہوگی کہ لا یقومون، یہ نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، الذی یتخبطہ الشیطان، ہو جس کو خبطی بنا دیا ہو شیطان نے، من المسی، چھو کر، انسان باولا ہوا پھرتا نا، باولا ہوا پھرتا، بالکل یہ بندہ ایسے باولا ہو جاتا ہے، کیسے باولا ہو جاتا ہے، صبح اٹھے گا وہ بیٹھ کے نا سب سے پہلے یہ خبر پڑے گا، جب اپنے کاغذات جا کے دیکھے گا، جا کے نا لیٹر باکس کھولے گا کہ بینک کا کوئی لیٹر آیا ہو یا فلاں طرف سے کوئی سود ملا ہو، وہ ہر روز اس چکر میں ہوتا ہے کہ میرا زیرو کتنا بڑھا ہے، آج کتنے زیرو بڑھے ہیں، وہ زیرو بڑھانے کے چکر میں ہوتا ہے، وہ کہ میرے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں، گھر میں کھانے پینے کی چیز نہیں ہے، نہ بیوی کی نہ بچوں کی، بس اس کے یہی پرواہ ہوتی ہے، اس کے اوپر یہی خبط سوار ہے کہ میں کسی طرح اپنی اماؤنٹ کو بڑھاتا جاؤں بڑھاتا جاؤں، فلاں سے 10% لینا ہے، فلاں سے 20%، آج اس کی باری ہے، کل اس کی باری ہوگی، پرسوں اس کی باری ہوگی، وہ پیسے ہی بڑھاتا جاتا ہے روزانہ، اس کی کیفیت یہ ہوتی کتنا پیسہ بڑھا ہے، وہی خبر سننا چاہتا ہے اور کچھ نہیں سننا چاہتا، اور یہ یاد رکھیے شیطان کے مس کا یہ اثر ہے، شیطان اس کو چھوتا ہے تب جا کے اس پہ یہ اثر ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی فرمایا ہے کہ جو شیطان ہے کہ انسان کو مخبوط الحواس بنا دیتا ہے صرف چھو کے، اور جب چھوتا ہے تو انسان کے اندر داخل بھی ہوتا ہے، اس کو متاثر بھی کرتا ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج صرف یہی ہے کہ انسان شیطان کے اس ٹچ سے بچنے کے لیے اللہ کی جناب میں سچی التجا کرے، دعائیں کرے اور شیطان سے پناہ مانگے، جیسے ایک صحابی ہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عثمان بن ابو العاص ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے عرض کی، اللہ کے رسول، ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتی وقراءتی یلبسها علی، کہ اللہ کے رسول میں جب نماز پڑھتا ہوں اور نماز میں قرات کرتا ہوں تو شیطان میرے اور نماز یا میری قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور میں جب قرات کرتا ہوں تو وہ قرات کو میرے لیے کیا کرتا ہے، مشتبہ سا بنا دیتا ہے، کہ یہاں انہ نہیں ہے انہ ہے، یہاں یہ نہیں پڑھنا وہ پڑھنا ہے، تو غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ نے یہ بات سن کے فرمایا، ذالک شیطان یقال له خنزب، یہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، خنزب یہ شیطان ہے جو تمہارے پاس آتا ہے، فاذا احسسته، تو جب بھی تم اس کو محسوس کرو کہ یہ اب مجھے اس میں ڈال رہا ہے، متشابہ میں ڈال رہا ہے، تو فتعوذ باللہ منہ، تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اس سے، وطفل عن یسارک ثلاثا، اور اپنے بائیں طرف تین دفعہ تھو تھو کرو، کیونکہ وہ آتا ادھر سے ہے، تھو تھو کرو، تو سیدنا عثمان فرماتے ہیں آپ کی اس نصیحت سے میں نے اس پہ عمل کیا، تو الحمدللہ فاذهبه اللہ تعالی عنی، تو اللہ تعالیٰ یہ وسوسہ شیطان کا ڈالا ہوا جو اثر تھا وہ مجھ سے لے گیا، میں ٹھیک ہو گیا۔ پھر یہی عثمان ہے جو کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کا ایک وفد آیا تو ان کو مزید سکھانے کے لیے یا ان سے زکات لینے کے لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ تم جاؤ، مجھے عامل بنایا، تو میں دیکھتا ہوں اپنے آپ کو، تو وہ جتنے بھی لوگ تھے ان میں سب سے چھوٹا میں تھا، وجہ کیا تھی مجھے بڑا کیوں بنایا ان کا، کہ صرف میں نے آپ کو سورۃ البقرہ پڑھ کے سنائی تھی، میں سورۃ البقرہ کو جانتا تھا، تو بس اس علم کی وجہ سے، اس ڈگری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کا بڑا بنا دیا۔ یہ ہے صاحب قرآن کی یہ ویلیو ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ویلیو دی۔ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ کے رسول ان القرآن یتفلت منی، قرآن میں پڑھتا ہوں لیکن جلدی یہ مجھ سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی بھولنا شروع کر دیتا ہوں، غلطیاں ہوتی ہیں، صحیح یاد نہیں رہتا، اڑنا چاہتا ہے قرآن مجھ سے نکلنا چاہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنتے فوضع یدہ علی صدری، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھا، پھر فرمایا یا شیطان اخرج من صدری عثمان، شیطان عثمان کے سینے سے نکل جاؤ. تو بس آپ نے اتنا کیا. عثمان کہتے ہیں کہ آپ کے اس عمل کے بعد فما نسیت شیئا بعد، کہ میں اس کے بعد کوئی شے نہیں بھولا. اريد حفظه، جس کو بھی میں حفظ کرنا چاہتا تھا، یاد کرنا چاہتا تھا قرآن مجید کی کسی آیت کو، کسی صورت کو، بس پھر میں نے اس کو یاد ہی کر لیا، پھر میں بعد میں کبھی نہیں بھولا. تو شیطان کا بہرحال مس ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے، وہ اثر کرتا ہے. یہاں بھی یہی حالت ہے، تو مخبوط بنا دیتا، خبتی باولا بنا پھرتا ہے، پیسہ پیسہ، حل میں مزید اور اور اور، خرچ نہیں کرے گا، انتہائی کنجوس بن جاتا ہے، بخیل بن جاتا ہے ایسا انسان، نہ اپنے اوپر خرچ کرے گا، نہ اپنے بچوں پر، نہ اپنی بیوی پر. یہ مقبوط الحواس ہی بندہ ہے نا، اور کیا. جس کو فکر یہ ہو کہ میں نے پیسے بڑھانے ہیں، وہ کہاں اپنے بچوں پر خرچ کرے گا، کرے گا بھی تو بڑی کنجوسی سے. ذالک، یہ حالت اس کی کیوں ہوتی ہے، کہ بے انہم قالو، بوجہ اس کے کہ وہ کہتے ہیں انم البیع مثل الربا، بے شک تجارت مانند ہے سود کے. وہ یہ کہتے ہیں بھائی سود بھی تو تجارت جو ہے، اس سے بھی تو نفع ملتا ہے نا، اور اگر سود سے بھی ہم ٹیکس پروفٹ دے لیتے ہیں تو اس میں کیا آ رہا جائے، وہ بھی نفع ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ میں اگر کوئی بزنس کروں، اس میں میں نفع کماتا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ بھی نفع کمانا، یہ نفع حاصل کرنا، یہ ایسا ہی تو ہے جیسے سود لینا ہے. میں نے کسی کو پیسے دیے، سال کے بعد اس سے اتنے 115 لے لیے، تو کیا تجارت میں بھی ایسے ہوتا ہے، اس میں بھی ایسے ہوتا ہے. یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ یہ جاہلی دور میں لوگ ایسے کیا کرتے تھے، اور قرض لیتے تو وقت آتا دینے کا، تو آنے والا آتا اور مقروض سے کہتا ہے ہاں بھائی پیسے دو نکالو، تو اس کے پاس جب نہ ہوتے تو وہ یہ کہتا ہے کہ زدنی فل اجل، جو مدت ہے ذرا اس کو آگے بڑھا دو. وَأَزِيدُكَ فِي مَالِكَ، تم مدت بڑھا دو، میں تمہیں زیادہ پیسے دے دوں گا. تو ویسا کرتا، وہ مدت بڑھا دیتا اور وہ پیسے دے دیتا. یعنی پہلے 100 تھا، اب اس نے کہا جی 125 دوں گا اتنے عرصے بعد، تو کہتا ٹھیک ہے. تو اتنے عرصے کے بعد آتا تو اس کو 125 دے دیتا. یہی آج کل کام ورلڈ بینک کر رہا ہے، ورلڈ بینک. وہ آتے ہیں، تجاویز لاتے ہیں کہ آپ لیں ہم سے پیسے، اور ادھار دے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر سود بھی فکس کر دیتے ہیں. سال بعد گورنمنٹ اگر وہ سود نہیں دیتی تو وہ کہتے ہیں چلیں ہم آپ کی مدت بڑھا دیتے ہیں، آپ پھر اگلے سال اتنے دے دیجیے گا. گورنمنٹ کہتی ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح سود تلے بندے دبتے رہتے ہیں، دبتے رہتے ہیں. یہ نام یہ ہے، یہ بینک بنایا اس لیے کیا ہے کہ پوری دنیا کی جو دولت ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں آئے، اور جو غریب ملک ہیں ہم ان کو پکڑیں، یہ آگے سوچ ہی نہ سکیں ترقی کا. ان کو ہم خود گائیڈ لائن دیں، پیسہ دیں، کہیں یہ پیسہ اس شرط پہ دیں گے کہ آپ اس کو اس مد میں خرچ کریں گے. یہ سودی ذہن کا ایک کام یہ بھی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے، پہلے اس نے لوٹنے کا سوچا، اب اس نے بندوں کی جو سوچ ہے اس کو بھی اپنا بنانے کا سوچا، اور پوری کی پوری قوم اور ملک جو ہے نا ان کو آرام سے لوٹنے کا سوچا. یہ کیا ہے؟ مخبوط الحواس ہی لوگ ہیں، اور کون ہے؟ جبکہ خود دیکھا جائے جہاں پر یہ ورلڈ بینک ہے، وہ ملک جتنا بڑا مقروض ہے، دنیا کا کوئی ملک اتنا بڑا مقروض نہیں ہے. امریکہ خود بہت مقروض ملک ہے، جتنا زیادہ اس نے قرضہ دینا ہے دنیا کے کسی ملک نے نہیں دینا، مگر اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں. اور جو غریب ملک ہیں ان کو آ کے گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آپ نے اس دفعہ 125 روپے دینا تھا، آپ نہیں دے رہے تو اگلے سال ہم آپ سے 150 لے لیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ مخبوط الحواسی کے سارے چکر ہیں. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ تجارت بھی تو سود کی مانند ہے. تو تجارت کیا ہے اور سود کیا ہے، دونوں کو ذرا سمجھیں. بزنس، بزنس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ کچھ اماؤنٹ ہوگی آپ کی، آپ اس اماؤنٹ کو بزنس میں لگاتے ہیں. کیا سوچ کے لگاتے ہیں؟ یہی کہ میں محنت کروں گا، اللہ کرے گا اس سے کوئی فائدہ ہو جائے گا. یہی ہوتا ہے نا، میں یہ بزنس کرتا ہوں اس کا وہاں سے اتنے کا ملتا ہے، یہاں لا کے میں اتنے کا بیچ دوں گا مجھے فائدہ ہو جائے گا. لیکن یہ ایک رسک ہوتا ہے، رسک ہوتا ہے نا، یہ لے رہا ہوں. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں دعا کریں، اور بندہ دعائیں بھی کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، یہ بزنس شروع کر رہا ہوں، اس میں تو برکت ڈال، کوئی نقصان نہ ہو میرا. ٹھیک ہے. پھر اس میں محنت ہوتی ہے، بندہ دن رات لگا رہتا ہے. پھر اس کو یہ خدشہ بھی ہوتا ہے کہ شاید نقصان بھی ہو جائے، کوئی ضروری نہیں کہ نفع ہو، یہ خدشہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہو جائے. لیکن سود میں یہ نہیں ہوتا. سود میں یہ ہے، میرے پاس 200 روپے آپ کے پاس ہے، کوئی آتا ہے آ کے کہتا ہے جناب یہ مجھے 200 روپے ادھار دے دیں. میں نے اس کو دیے لیکن ایک شرط کے ساتھ، یہ 200 روپے اگلے سال فلان تاریخ کو میں نے تم سے واپس لینے ہیں، لیکن 250 روپے واپس لینے ہیں. وہ کہتا ٹھیک ہے. اب بتائیے اس کا کوئی رسک ہے؟ جس نے 200 روپے دیے ہیں اس نے کوئی رسک لیا ہے؟ اس کو کوئی خدشہ ہے؟ اس نے کوئی محنت کی ہے؟ کچھ بھی نہیں کی، بیٹھا ہے آرام سے. پھر یہ ہے کہ اگر اس کے بزنس میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کر دیتا ہے، یعنی یہ محنت کرتا ہے، اس کو 100 روپے لگاتا ہے، اللہ تعالیٰ اگلے سال اس کو 100 روپے نفع دے دیتا ہے، یہ جہاں خوش ہوتا ہے وہاں خوش ہو کے اپنے اس پیسے کو نہ صرف اپنے بچوں پر خرچ کرتا ہے، ان کو خوشحال بناتا ہے، بلکہ اپنے ارد گرد جو غریب ہیں ان کو بھی دے دیتا ہے، خوشی سے دیتا ہے، اس کے دل میں ہمدردی آ جاتی ہے، دوسروں کی محبت ہوتی ہے، خیال ہوتا ہے، شفقت ہوتی ہے. لیکن جو سود لے گا اس کے دل میں یہ چیزیں ہوں گی؟ اس نے تو کہنا ہے آہ 200 سے 250 بنے، اب میں 250 دے کے 300 بنانا چاہتا ہوں، 300 دے کے اگلے سال اس کو 400 بنانا چاہتا ہوں. وہ پیسہ ادھر لگا دے گا لیکن اپنے بچوں کو نہیں کھلائے گا، نہ رشتہ دار جو غریب ہیں ان کو دے گا، نہ اس کے دل میں کوئی محبت ہوگی، نہ شفقت ہوگی، بلکہ کنجوس انسان بن جائے گا، بے غرض. نہ وہ بے غرض ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شخص جو سود میں انوال ہے، سنگ دل ہے، یہ پتھر دل ہے، یہ اس کو کوئی ترس نہیں آتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ انما البیع مثل الربا، تو اس کا یہ جواب ہے کہ بیع الگ چیز ہے اور ربا الگ چیز ہے. جو کہتے ہیں نا تجارت بھی تو ویسی ہے جیسے سود، یہ غلط ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا، اور حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو اور اس نے حرام کیا سود کو. تجارت کو اس لیے حلال کیا ہے کہ بندہ اس میں پیسہ لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، اس کو احتمال ہوتا ہے، امید ہوتی ہے شاید نفع ہو جائے، ڈر بھی ہوتا ہے کہ شاید نقصان ہو جائے. لیکن سود میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اس لیے جس میں انسان رسک لیتا ہے، محنت کرتا ہے، پسینہ نکالتا ہے اپنا، وہ تجارت حلال ہے. اور جس میں فکس پروفٹ لے کے بندہ آرام سے بیٹھا رہے، نکما کچھ بھی نہ کرے، اور سال کے بعد چاہے اس کا نقصان ہو جائے یہ کہے گا مجھے تو پیسے دو. اور یہ حقیقت ہے، بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں، سود خار لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ظالم ہوتے ہیں. ظلم کو دیکھنا ہو تو بینکوں کو جا کے دیکھیے کہ بینک کیا کرتے ہیں. لوگ جب سود لیتے ہیں تو بینک مارٹگیج پہ ان کو مکان دیتا ہے, تو جب سلمپ آتا ہے مارکیٹ میں تو اس وقت بینک کیا کرتے ہیں, مالک مکان سے وہ مکان لے لیتے ہیں, وہ پیسے نہیں دے سکتا اور وہ بندہ باہر کھڑا ہوتا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اب بینک چاہتا ہے کہ میں نے جتنے پیسے اس کو دیے ہیں نا, کم از کم مجھے وہ تو مل جائیں, کم از کم وہ تو مل جائیں, تو وہ مکان لے کے اسی ریٹ پہ وہ مکان آگے بیچ دیتا ہے. جتنے پیسے اس کو چاہیے وہ اس میں مکان دے دیتا ہے. آپ یقین مانیں کہ 4-5 سال پہلے جو امریکہ میں یہ جو زوال آیا تھا, پورا سلمپ آیا یورپ میں, بڑی بڑی بٹھے بیٹھ کے بڑی بڑی کمپنیوں کے, ایک صاحب نیو یارک سے آئے, میں مساگا میں تھا کینیڈا میں, میرے پاس آئے, کہنے لگے جی, ڈاکٹر تھے, بڑے سینئر ڈاکٹر ان کی, یہ عام بندے کی میں بات نہیں کر رہا, امریکہ میں بہت بڑے ہسپتال کے بڑے سینئر ڈاکٹر تھے وہ. وہ کہتے ہیں میں وہاں سے آیا ہوں جو مینہٹن ہے ٹاؤن جو نیو یارک کا ہے, اس کے جو بڑی بڑی ہائی رائز بلڈنگ ہیں وہ بڑی خوبصورت ہیں, اندر بڑے بڑے فلیٹس بنے ہوئے ہیں, 3-3 4-4 کمروں کے فلیٹ, اور کمرے بھی بڑے بڑے, یعنی اتنے اتنے بڑے, اس میں لان ہے. کہتے ہیں بندہ میرے پاس آیا مجھے کہتا ہے کہ $40,000 کا یہ فلیٹ مجھ سے لے لو, مجھے پیسے دے دو, جبکہ اس کی قیمت تقریباً یوں سمجھیں کہ 8-8 لاکھ سے لے کر $15-15 لاکھ کی ہے. اتنے محتاج ہو جاتے ہیں یہ لوگ, اور بینک اس طرح لوٹتا ہے, نکال باہر کھڑا کرتا ہے, چل بھائی. یہ تو آج یوں انہوں نے اپنی حفاظت کے, اپنی سیکیورٹی کے اتنے بندوبست کر رکھے ہیں, ورنہ ماضی میں جب یہ نہیں تھے تو یہودی کیا کرتے تھے, سود دیتے تھے اور وقت فکس ٹائم پہ وہ آتے ان سے اور کہتے بھائی پیسہ دو, وہ کہتے میں نہیں دے سکتا, تو اس کے ہاتھ میں اتنا بڑا خنجر ہوتا تھا, تو وہ خنجر نکال کے اس کی ران کا بڑا گوشت اتار لیتا, وہ کہتا میرا حق بنتا ہے کہ تم نے اگر مجھے یہ سود نہیں دیا تو میرا حق بنتا ہے میں تمہاری ران کا گوشت کاٹ دوں, وہ کٹوا دیتا تھا. یہاں تک ظلم کرتے تھے. یہ بڑا ظالمانہ نظام ہے یہ سود کا, جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ نہیں چل رہا, لیکن ڈیلی جو پیسہ بڑھتا جا رہا ہے ورلڈ بینک کا اس پاکستان پہ, آپ اندازہ نہیں کر سکتے, ہم ہل ہی نہیں سکتے, ہم بڑے بڑے پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے. لیکن ان کو اگر ایک لمحے میں ہم رخصت کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ ایک حقیقت ہے. شرط یہ کہ ہم انفاق فی سبیل اللہ اور زکوٰۃ اور صدقات کا جو نظام ہے وہ اپنے ملک میں نافذ کر دیں, سارے کام ٹھیک ہو سکتے ہیں. لیکن نہیں, اس لیے کہ زکوٰۃ کا جو نظام ہے وہ پورا بنانا پڑے گا, اس میں لوگوں کو پیسے غریبوں تک پہنچانے پڑیں گے, اور جو بڑے لوگ ہیں جو بینک سے سود لینا چاہتے ہیں ان کے راستے سب ختم ہو جائیں گے. جو کروڑوں لے بیٹھتے ہیں پھر ہضم کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں جی مجھ گئی ہیں, تو بینک معاف کر دیتا ہے, آنے والی حکومتیں وہ بھی معاف کر دیتی ہیں, تو ٹھیک ہے جی. تو یہ ظالمانہ نظام ہے بڑا, چند ہاتھوں میں دولت آتی ہے وہ اس کو یہ لیتے ہیں. تو احل اللہ البیع وحرم الربا, تو اللہ نے حلال کیا بیع کو اور حرام کیا ربا کو. اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو بینکنگ سسٹم ہے یہ ربا پر بنیاد رکھتا ہے, سود کی, سود پر اس کی بنیاد ہے بینکنگ سسٹم کی. اس لیے ہمارے دین میں بینکنگ سسٹم نہیں ہے, بیع کا سسٹم ہے. اور بیع کس کو کہتے ہیں؟ انویسٹمنٹ کو. آپ انویسٹمنٹ کیجئے, انویسٹمنٹ بینک کھولئے, لیکن بینک نہ کھولئے. بینک کا کیا کام ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے؟ مثلا میں ہوں, میں بیٹھتا ہوں, آپ آتے ہیں میرے پاس اور آپ کہتے ہیں یہ 100 روپے آپ رکھ لو, سال کے بعد لے لوں گا آپ سے. میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یار, تم نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا تو میں سال کے بعد تمہیں نا 110 روپے دے دوں گا. آپ خوش ہو گئے. ادھر سے کوئی آیا کہتے ہیں میں بڑا ضرورت مند ہوں، 100 روپے دے سکتے ہو؟ میں کہتا ہوں ہاں دوں گا، لیکن سال کے بعد 115 لوں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس کو دے دیتا ہوں. وہی آپ کا 100 اٹھا کے اس کو دے دیا. چلاک میں دیکھیں کتنا ہوں. آپ کو میں نے یہ کہا کہ 100 کی بجائے میں آپ کو 110 دے دوں گا، آپ خوشی سے آئے دے دے. وہ آیا ضرورت مند، اس کو کہا کہ تم میں 115 واپس لوں گا، وہ کہتا ٹھیک ہے ضرورت مند ہے. اب یہی کچھ ہو رہا ہے، بینک یہی کچھ کر رہا ہے. بینک آپ سے لیتا ہے 105 آپ کو دیتا ہے، وہی 100 آپ کے کسی اور کو دیتا ہے، اس سے 110 لے لیتا ہے، 5 اپنی جیب میں، 105 آپ کو. یہ بینک ہے، کوئی محنت نہیں ہے اس کی، صرف ایک ذہنی چالاکی ہے. حساب کتاب کو اس نے مائنس پلس کو ٹھیک کیا ہے اور بیوقوف بنایا. دفتر بڑے خوبصورت بنا دیتے ہیں، بینک کی انٹرنس ہو، اس پہ گارڈ کھڑا ہے، آگے ریسپشن ہے، بولنے والے بیٹھے ہیں، بولنے والیاں بیٹھی ہیں، ویلکم کہنے والی ہیں، اور آپ بڑے متاثر ہیں. چیک میں لکھ رہا ہوں جی. یہ سارے کام دیکھ لیں کیا کیا ہوتے ہیں. اب وہ اور کام بھی بڑھ گئے ہیں، ایک چیک کاٹیں گے آپ سے اتنے پیسے مزید لیں گے، وہ الگ ہیں. لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ ہے بینک کا کام. لیکن انویسٹمنٹ میں یہ نہیں ہوتا. انویسٹمنٹ میں یہ ہے کہ آپ نے پیسہ خود لگایا، لگا کے اس سے پیسے کمائے، اور پیسے کما کے جو پروفٹ ہے آپ کی محنت کے، وہ مل گیا آپ کو. پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کا فکس اماؤنٹ نہیں ہوتی. اس میں یہ ہوتا ہے کبھی 6% ہوگا، کبھی 50% ہوگا، کبھی 1000% بھی ہو جاتا ہے فائدہ. لیکن رسک لیتا ہے آدمی، سمجھ آ رہی ہے نا. تو بیع جائز ہے. بیع کا کیا مطلب ہے؟ انویسٹمنٹ. بینکنگ جو ہے نا، یہ چونکہ سود کا معاملہ ہے تو اس لیے یہ حرم الربا، اور حرام کیا اللہ نے سود کو. سمجھ آ گئی؟ تو اس لیے یہ ہمارے ہاں جو بینک کے ساتھ اسلام کے نام لگا دیتے ہیں نا، اسلامک بینکنگ، یہ دیکھا جائے تو اس میں بڑی ریسرچ کی ابھی ضرورت ہے، کیونکہ علماء نے فتوے دے دیے، لیٹر بھی ایشو کر دیے کہ یہ کام ٹھیک ہے. میں نے وہ لیٹر لیا، میں نے اپنے علاقے میں یہ کام شروع کر دیا، پیسہ میں نے دیکھا نہیں تھا، تو وہ جب پیسہ مجھے آنے لگا تو میری لال ٹپکی. میں نے کہا یار اتنا پیسہ، میں بھاگ گیا. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ضمانت دینے والا نہیں ہے. صرف لیٹر دینے سے یہ ضمانت نہیں ملتی. وہ تو کہیں گے میں نے لیٹر دیا تھا بھائی، کام یہ ٹھیک ہے. اب وہ بندہ برا کر گیا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نہیں، فتوے کا مطلب یہ نہیں ہوتا. اس کی بھی گارنٹی دیجئے جو لوگوں کی اماؤنٹ اتنی بڑی لے رہا ہے، اور ضامن بنیے کہ ہاں بھائی ہم اس کی بھی ضمانت دیتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کا محفوظ رہے گا. لیکن نہیں، ہاں کوئی گارنٹی نہیں دیتا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں، اسلامک بینکنگ، اسلامک یہ اور وہ سارے. ہاں انویسٹمنٹ آپ خود کیجئے، مل کے ایک کنسورشیم بنا لیجئے، 10-12 بندے مل جائیں، وہ مل کے اپنے اسی پیسے کو آگے انویسٹ کریں، وہ جو پروفٹ ہو برابر برابر تقسیم کرنے. دنیا یہ کر رہی ہے، ویسٹ میں بے شمار لوگ ہیں جو اس طرح مل کے 1000-2000-4000 لوگ مل کے ایک کمپنی بناتے ہیں، اس میں اپنے رجسٹر کراتے ہیں، اس کے ممبر بن جاتے ہیں، اپنا پیسہ دیتے ہیں، پیسہ لے کے وہ کسی بلڈر کو دیتے ہیں، وہ کیا کرتا ہے بہت بڑی زمین لے کے اس پہ ہائی رائز بلڈنگ کھڑی کر دیتا ہے، اور وہ بلڈنگ کا کرایہ اور ایک ایک فلیٹ جانا وہ ایک ایک بندے کے نام ہو جاتا ہے، اور اس کا کرایہ بھی اس کو ملتا رہتا ہے، اور آرام سے رہ رہے ہیں. لیکن ہم ہیں وہاں گدھے کی طرح کام کرتے ہیں، اکیلے اکیلے لیبر کلاس بن گئے وہاں. ہمیں تجارت زیب دیتی ہے، یاد رکھیے، ہمیں بینکنگ زیب نہیں دیتی، تجارت زیب دیتی. تو فمن جاءہ موعظۃ، تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس کوئی نصیحت، من ربی ہی اس کے رب کی طرف سے، یعنی یہ نصیحت کی بات ہے، یہ سود سے بچو، تجارت کو پروموٹ کرو. تو فانتہا، پھر وہ باز آ جائے، سود لے دے سب ختم کرے، فلہو ما سلف، تو اسی کے لیے ہے جو پہلے ہو چکا. یعنی جب اس نے مسئلہ سمجھ لیا، اللہ کے اس حکم پر وہ ایمان لے آیا، تو اب پچھلا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس کو مت دیکھے، وہ اللہ معاف کر دے گا. بلکہ کیا ہوگا، وہ امرہ الی اللہ، بلکہ اس کا معاملہ پھر اللہ کی طرف ہے. یہاں پھر اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یہ پھر ایک احتیاط ہے کہ جو سود میں پہلے انوال تھا وہ کہتا ہے میں چھوڑتا ہوں، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا خدشہ ہے اس بات کا، اس لیے تمہارا معاملہ اللہ پاس ہے، وہ اللہ دیکھے گا کہ تم صحیح معنوں میں باز آئے ہو کہ نہ آئے، تم نے توبہ صحیح کی ہے کہ نہیں کی. ومن عادا، اور جو کوئی لوٹے گا، یعنی دوبارہ وہی حرکتیں کرے اور سود میں انوال ہو جائے، فاولئک اصحاب النار، تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہی اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا، مٹاتا ہے اللہ ربا کو، ویربی الصدقات، اور وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. یعنی جو ربا کی صورت ہے، اللہ تعالیٰ تو پہلے تو پسند نہیں کرتا، پھر کوئی ربا میں انوال ہو تو اس کا کوئی ثواب اس کے کھاتے میں لکھا ہی نہیں جاتا، وہ اللہ نے مٹا رکھا ہے کہ یہ ہے ہی غلط کام، اس کو نہیں دیتا کوئی ریوارڈ. اور دوسرا یہ کہ اللہ یہ بھی چاہتا ہے کہ سود پروموٹ نہ ہو، وہ پروموٹ نہ ہو، بلکہ اس کے برعکس وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، وہ بڑھاتا ہے صدقات کو. انسان خود صدقہ دے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ثواب موجود ہے، یہ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے. فَأَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو جب اللہ کے پاس ہوگا تو اللہ اس کو پالے گا، اس کو بڑھاتا جائے گا. پھر صدقات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ دیکھیے آپ صدقات کو پروموٹ کریں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتے داروں کو دیں، اپنا زائد سرمایہ تھوڑا سا ان کو دیں، آپ جب دیں گے تو دیکھیں خوشحالی آتی ہے کہ نہیں آپ کے یہاں، غربت ختم ہوتی ہے کہ نہیں. لیکن ربا کے نظام کو لانے سے تو غربت پیدا ہوگی، وہاں طبقاتی تقسیم ہو جائے گی، کوئی امیر بن جائے گا اور کوئی غریب سے غریب تر ہو جائے گا، کوئی سود معاف کرا بیٹھے گا اور کوئی سود در سود اس پہ چڑھتا جائے گا. لیکن صدقات سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ صدقات سے جو پیسہ ہے وہ ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، بلکہ وہ سوسائٹی میں روٹیٹ کرتا رہتا ہے. امیر نے تھوڑا سا پیسہ اس کو دے دیا، وہ گیا آگے جا کے اس نے کوئی شے خریدی اور وہ آیا، اس کی ضرورت پوری ہوگی، جس سے خریدی اس کو نفع بھی ہو گیا، پھر اس نے آگے کچھ انویسٹ کیا. تو اس طرح ایک سے ایک، دو سے چار، چار سے پانچ لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں ایک ہی مومنٹ سے. اس کی یوں مثال سمجھیے، مثلا چھوٹا سا ہوٹل ہے، اس کی ریسیپشن پہ ایک صاحب بیٹھے ہیں. ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں آپ سے، میں نے دو دن یہاں گزارے ہیں اور یہ کرایہ ہے کمرے کا، آپ لیجئے اور مجھے فارغ کیجئے. اس نے اس کو $50 یا $100 دینے تھے، دیے چلا گیا. اس نے $100 لیے تو اتنے میں کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا جی جناب میں نے آپ کی جو بجلی کا کام تھا وہ کیا تھا، اس کا بل ہے. اس نے 100 اٹھا کے اس کو دے دی، وہی 100. اب جو وہ آیا تھا الیکٹریشن، اس نے جب یہ $100 لیے تو اس کو خیال آیا کہ میں نے گھر والوں کے لیے کچھ چیزیں بھی لینی ہیں، اور اس کے بعد یہ $50 جانا، یہ گاڑی ٹھیک کرائی تھی میں نے، اس کو بھی دینے ہیں. تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے بھی چیزیں خرید لی اور $50 گاڑی والے کو بھی دے دیے. تو دیکھیے پیسہ جو ہے نا کس طرح آگے بڑھتا جا رہا ہے، ہر بندہ فائدہ بھی اٹھا رہا ہے اور اس کا کام بھی ہو رہا ہے اور پیسہ بڑھتا بھی ہے، روٹیٹ بھی کر رہا ہے. لیکن سود میں یہ نہیں ہوتا، سود میں نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ ہی فرما وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، کہ وہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سود میں یہ کام نہیں ہوتا، اسی لیے اللہ اس کو مٹاتا ہے، مٹانا چاہتا ہے، یہ حرام ہے. واللہ لا يحب كل كفار اسیم، اور اللہ نہیں پسند کرتا ہر سخت ناشکرے کو اور گناہگار کو. یہ بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ بندے کے پاس پیسہ ہو، وہ حریص بن جائے کہ میں اس پیسے کو اور بڑھاؤں سود لے کے. اور پھر یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے کہ جس میں بندہ انوال ہو گیا ہے، جس میں اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ وہ نہ اپنے اوپر ترس کھا رہا ہے، نہ اپنی بیوی پر، نہ بچے پر، نہ رشتہ دار غریب پر، نہ کسی اور غریب پر، بلکہ سود میں انوالو ہو کے اپنے آپ کو اور بڑے سے بڑا گناہگار بناتا جا رہا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور انہوں نے قائم کی نماز، واتوا الزکاۃ اور انہوں نے ادا کی زکات، لہم اجرہم ان کے لیے اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے. بس ایمان کا مطلب یہ کہ جو اللہ بتاتا جاتا ہے اس پہ بندہ مانتا جائے اور اسی کے مطابق جو عمل کرتا جائے وہ عمل صالح ہیں، اور پھر ادھر نماز بھی پڑھے، اپنے دولت کی زکات بھی دے، تو کتنا ثواب ان کو مل سکتا ہے. سود سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی. بندہ بے ایمان ہوتا ہے، عمل صالح کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، نمازیں وہ نہیں پڑھتا، زکات وہ نہیں دیتا. جو سود لینے کا روادار ہو وہ زکات دے گا؟ اس لیے اہل ایمان کو اور عمل صالح کرنے والوں کو یہ سارے ریوارڈ ملتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے، وذروا ما بقی من الربا اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہو سود میں سے. بس اب حکم آ گئے، اب سود کا لین دین جس سے بھی تھا اس حکم کے بعد بس چھوڑ دو، سٹینڈ لے لو کہ بس اب مڑ کے نہیں دیکھنا. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس حکم کو مانو. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر نہ تم کرو، یعنی اس حکم کو نہ مانو اور سود لینے اور دینے سے باز نہ آؤ، تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ سے، ورسولی اور اس کے رسول سے، پھر تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ جنگ لڑو. پھر اللہ تمہارے مخالف ہے، وہ الگ کھڑا ہے، تم جیسے لوگوں کو جو ہی سامنے آئے اللہ نے خود قتل کرنا ہے تمہیں، پھر اور اس کے رسول نے بھی. اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں کوئی آئے کھڑا ہو تو اللہ کو کیا کرے گا؟ اللہ نے اس کو قتل ہی کرنا ہے نا، تو اس سے بڑی دھمکی کوئی اور ہو سکتی ہے؟ قرآن مجید میں کسی گناہ پر اتنی بڑی دھمکی نہیں ہے جتنی بڑی دھمکی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ سود کتنی بری چیز ہے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں وہ انتہائی انتہائی بد قسمت، انتہائی گناہگار شخص ہے جس کو ایک رسول اپنے ہاتھ سے قتل کر دے. بڑا بدبخت انسان ہے وہ. اور اللہ سے کون جیت سکتا ہے؟ یعنی یہاں تو اللہ تعالیٰ یہ فرما دا آؤ میرے سامنے میں تمہیں قتل کر دوں، یہ مطلب ہے اس کا، میں چھوڑوں گا نا تمہیں. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ، توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارے لیے اصل ہیں تمہارے مالوں کے، یعنی جس کو تم نے قرض دے رکھا ہے بس اسے اصل زر لے لو. 100 روپے دیا تھا تو وہ 100 ہی لو، بس اصل لے لو، زیادہ نہ لینا، اب سود ختم ہو چکا. لا تظلمونا، نہ تم ظلم کرو گے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم قرض دے کے پھر اس سے اصل کے علاوہ جب مانگو گے تو یہ ظلم ہوگا، وہ سود ہوگا. اور ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے. مراد یہ کہ تم مقروض کے پاس گئے ہو اور مقروض کہتا ہے میں نہیں دیتا، جاؤ، تمہاری اصل بھی نہیں دیتا. جیسے بینک والے کہتے ہیں نا بڑے بڑے لوگوں سے، یہ آپ نے 60 کروڑ روپے ہم سے لیا تھا ادھار، آپ واپس کر دیجیے. وہ کہتا نہیں ہے، جاؤ. اب وہ جانتا ہے بینک کا مینیجر، میں ذرا اس کو اگر کچھ کرتا ہوں تو اس نے مجھے اٹھوا لینا ہے، میں نے زندہ نہیں رہنا، میرے بچے اغوا ہو جائیں گے. وہ کہتا جی ٹھیک ہے جی. یہ وہ ظلم کرتا ہے، قرض لیا ہوا ہے اور ولنٹلی کہتا ہے میں نہیں دیتا، لکھ دو کہ میں بینک کرپٹ ہو گیا تھا، معاف کیا، وہ لکھ دیتا. یہ چھوٹی چھوٹی، یہ کرپشن جو ہے نا بہت بڑی ہے ہمارے اس سسٹم میں جس کو انٹروڈیوس کرایا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہے وہ تنگ دست. کون؟ مقروض، یعنی جس نے قرضہ لیا ہے، سال کے بعد تمہیں نوٹ کیا ہے کہ واقعی قرضہ وہ نہیں دے سکتا، اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، وہ بیچارہ جو لگا چکا تھا وہ ضائع ہو گیا اس کا، تو فنظرت الى میسرہ, تو مہلت دینا ہے آسانی تک. تو پیسے والا اس مقروض کو کیا کہے, اچھا ٹھیک ہے یار اب نہیں دے سکتے, 6 ماہ بعد دے دینا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اصل پیسے لوں گا, سود نہیں لوں گا, اصل پیسے لوں گا, اس کو مہلت دے دے. اچھا ٹھیک ہے, جب بھی تمہارا دل چاہے اللہ تمہیں دے دے تو میرا قرض ادا کر دینا, ہے نا, اچھی بات ہے نا. یہ سسٹم ہے جو دین کہتا ہے, قرض حسنہ اسی کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہ اس بیچارے پر, وہ ویسے بھی تنگ دست ہے, جو ادھار لے چکا وہ بھی ضائع ہو گیا, بزنس بھی اس کا نہیں چمکا, نقصان رہا, اور یہ بندہ اس کے پاس آتا ہے کوئی بات نہیں, جب اللہ تمہیں آسانی دے دے دینا میں تمہیں مہلت دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ اللہ نے فرمائی, اور ساتھ یہ بھی ابھار دیا مالدار آدمی کو, وہ ان تصدقو, اور اگر تم صدقہ کر دو, یعنی میں نے اگر کسی کا قرضہ لینا تھا, میں اس کے پاس گیا ہوں, وہ میرا پیسہ نہیں دے سکتا, بلکہ وہ تو اور غریب ہو گیا, تو میں اس کو یہ کہوں کہ اچھا یار تم جب آسانی ہو دے دینا, بلکہ میں اس کو یہ کیا کہوں, اچھا یار میں نے معاف کر دیا, ہے رحم دلی کہ نہیں, محبت ہے کہ نہیں, ہمدردی ہے کہ نہیں اس بندے سے, غریب سے. وہ انت صدقو, اور اگر تم صدقہ کر دو, خیر الکم, بہتر ہے تمہارے لیے, ان کن تم تعلمون, اگر ہو تم جانتے, بڑا ثواب ملے گا تمہیں, بڑی ہمدردی کرو گے تم اپنے اس بھائی پہ, دعائیں دے گا تمہیں وہ. واتقوا یوما, اور ڈرو اس دن سے, ترجعون فیہ اللہ, تم لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف. یہ سارے مسائل تو بتائیں, عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا, اور اگر نہ کرو گے تو اس دن سے ڈر جاؤ جب ہر ایک نے مر کے رب کے حضور کھڑا ہونا ہے. ثم توفى كل نفس, پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو, ما کسبت, جو اس نے کمایا. وہاں تو پھر پورا عمل کا بدلہ ملے گا, نیکی کی ہے تو اخلاص پر مبنی نیکی کا ثواب بھی ملے گا, اور اگر برائی کی ہے تو اس کا بھی, اس کو پوری سزا ملے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے, کوئی زیادتی نہیں ہوگی کسی پر, پورا انصاف ہوگا وہاں. تو اس لیے اس دن سے بھی ڈرو, مراد یہ کہ اس دن کے لیے کچھ نیکیاں کر لو, ظلم نہ کرو, زیادتیاں نہ کرو, حرام کام نہ کرو, نیک کام کرو, اچھے حلال کام کرو, تاکہ وہاں تمہیں فائدہ ہو. ورنہ اگر خدا نہ خواستہ حرام میں انوالو ہو کے غلط کام کر کے تم آئے تو کیا ہوگا, اللہ نے تو پھر پورا تمہیں انصاف کرنا ہے, تمہیں سزا دینی ہے. تم خود کہو گے کہ اللہ واقعی مجھ پر کوئی ظلم نہیں, تو نے میرے ساتھ انصاف کیا ہے. تو یہ دعوت ہے جو اس آیت میں دی گئی, اور سمجھا دیا گیا کہ مسلمان جو ہیں بہرحال سود سے پرے رہے ہیں. ٹھیک ہے.